تو اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم قاضی حسین احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور اس شعبہ داری کے شرکا سے خطاب کریں. جناب قاضی حسین احمد صاحب.
اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مقيم جماعت قائدین جماعت اسلامی پاکستان، میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کے جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس عبادت سے مؤمنین کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ عبادت اس لیے فرض کی گئی ہے کہ مؤمنین مسلمان اس ہدایت پر جو قرآن کریم کی صورت میں اللہ نے ان کے پاس بھیجی ہے اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو، تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، وہ تمہارے اندر یہ احساس بڑھ جائے اور اس کی آبیاری ہو سکے کہ تم ہر وقت یہ محسوس کرو کہ ہم اللہ رب العالمین کی سامنے ہیں اور ہماری ایک ایک حرکت سے وہ آگاہ ہے، واقف ہے، اور ہماری یہ عبادت جو ہم اس کے لیے کر رہے ہیں وہ اسے دیکھ رہا ہے. اور اسی وجہ سے کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا تعلق صرف بندے اور اس کے آقا اور اس کے رب سے ہے، کہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ عبادت خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر ہوں، یا میں اس کا ایک خصوصی اجر دوں گا. یہ کیوں خالص صرف اللہ کے لیے ہے؟ یہ وہ عبادت ہے جس کا اللہ اور اس کے بندے اسے کے سوا کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ یہ بندہ میرے لیے روزے سے ہے. کیونکہ بندہ تو بالکل چھپ کے بھی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن نہیں کھاتا پیتا، اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ جڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ، کمرے کے اندر اکیلا ہی پھر بھی نہیں کھاتا پیتا، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اس کے باوجود اس نے اپنے رب کی خاطر یہ روزہ رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین کہتے خالص میرے لیے ہے یہ عبادت، اس سے تقویٰ کی صفت پیدا ہوتی ہے، بندہ اپنے رب سے جڑتا ہے. اور دوسرا جو مقصد بیان کیا گیا کہ شہر رمضان، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. آخر میں آیت کے آخر میں کہا گیا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. یہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اس قرآن کریم میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور یہ فرقان ہے حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے، حق کو کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے، اور یہ حلال اور حرام کو الگ الگ کر کے بتانے والی کتاب ہے، معیار ہے، اس کے ذریعے سے کسوٹی ہے، پرکھ سکتا ہے آدمی کے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. اس نعمت کا اندازہ اس وقت انسان کو ٹھیک طریقے سے معلوم ہو سکتا ہے جب پوری مادہ پرست دنیا کی اس ٹامک ٹوئیاں کھانے والے مغرب کو جب دیکھتا ہے آدمی کہ کسی جگہ پر ٹکے ہوئے نہیں ہے. آج ایک چیز حلال ہے اور کل حرام ہے، اور کل حرام تھی اور آج حلال ہے، اور کسی کوئی کسوٹی اور کوئی معیار نہیں ہے ان کے پاس حق کو باطل سے الگ کر کے معلوم کرنے کے لیے. اور وہ بالکل ایسے ہیں کہ ڈیموکریسی کو لوگوں کی پسند، اور لوگوں کی پسند آج کچھ ہے اور کل کچھ اور تھی، اور لوگ جتنے بھی نیچے چلے جا رہے ہیں اور اسفل السافلین کے اندر گرتے جا رہے ہیں، تو ان کی حلال اور حرام کا جو معیار ہے اس کے مطابق تبدیل ہو رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک مسترب، ایک بے چین سوسائٹی جس کو کوئی قرار نہیں ہے. کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حلال اور حرام کو الگ الگ کر کے پہچاننے کے لیے معیار دیا ہے، کسوٹی دی ہے، قرآن دیا ہے، فرقان حمید دیا ہے، فرق کرنے والی کتاب، برائی اور بھلائی کو الگ الگ کر کے دکھانے والی کتاب. تو یہ جو اللہ رب العالمین نے ہدایت ہمیں دی ہے اور جو رہنمائی فرمائی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، قرآن دیا ہے، اس کے اوپر شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے یہ قرآن، یہ رمضان کے روزے، تاکہ تم اس کے اوپر اللہ کا شکر، اس کی کبریائی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. رمضان المبارک کی اس مہینے میں ایمان کی تازگی، ایمان کے ساتھ زیادہ قوت ایمان میں، مساجد میں زیادہ حاضری، قرآن کریم کو رات رات بھر سننا، دیر دیر تک جاگ کر قرآن سننا، اور اس کے ساتھ مساجد کی آبادی اور اعتکاف میں لاکھوں لوگوں کا بیٹھنا، اور الحمدللہ کہ اب یہ ٹرینڈ اور یہ رجحان اور یہ میلان بڑھتا جا رہا ہے پورے پاکستان میں، مسلسل بڑھ رہا ہے. آپ کسی مسجد میں چلے جائیں، بھری ہوئی مسجدیں ملیں گی آپ کو، اور 90% تعداد مساجد میں نوجوانوں کی ہوتی ہے، اور خواتین کے اندر قرآن کریم کے ساتھ تعلق بڑھ رہا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ صرف ایک شہر کراچی میں اس رمضان المبارک میں خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی قرآن کریم کے ترجمے کے کلاسوں میں شرکت کی ہے اور قرآن کریم کو سنا ہے، اور تراویح کے اندر تو لاکھوں لوگ کھڑے ہیں پورے ملک کے اندر. ہر طرف ایک تازگی ہے، ایک بیداری ہے، دین کی طرف ایک رجحان ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ مضبوط تعلق ہے. قرآن کریم کو نہ صرف سننا، اس کی تلاوت کرنا، بلکہ اس کو سمجھنا، اس کا بھی اعلان ہے، حفظ کرنا، سمجھنا، ترجمہ کے ساتھ پڑھنا. رمضان المبارک میں صیام کا تک تعلق ہے تقوی، ایمان کی مضبوطی، اور اس کے ساتھ قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور جہاد فی سبیل اللہ. جہاد فی سبیل اللہ اعلی کلمۃ اللہ کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کو جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں. وہ ہر کوشش جس کے نتیجے میں دین سربلند ہو, جس کے نتیجے میں انصاف اور عدل کا عالم سربلند ہو, جس کے نتیجے میں سچائی اور حق غالب آ جائے, اور جس کے نتیجے میں باطل پسپا ہو جائے, اس کے نتیجے میں معاشرے کو امن چین اور سکون نصیب ہو, اس کے نتیجے میں دنیا میں عدل اور انصاف کا پرچم بلند ہو, ہر وہ کوشش جو حق کی سربلندی کے لیے ہوتی ہے, وہ صحق کی سربلندی کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور جہاد فی سبیل اللہ کا جو بہت بڑا درجہ ہے وہ قتال فی سبیل اللہ ہے, اللہ کے راستے میں جنگ لڑنا. اور الحمدللہ کافروں کو اور مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے, لیکن اللہ کے کرم سے, اللہ کے فضل سے مسلمانوں کے اندر یہ روش چل پڑی ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی, قرآن کے ساتھ قریبی تعلق کی, اور جہاد فی سبیل اللہ کی. جہاد فی سبیل اللہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, جہاد فی سبیل اللہ کو ٹیررزم اور دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مظلوموں کو کہا جا رہا ہے کہ تم ٹیررسٹ ہو, جن کے ممالک پر قبضہ کیا گیا ہے ان کو ٹیررزم کا تانا دیا جاتا ہے, جن کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جن کو ٹیرورائز اور خوفزدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جن کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے, اور جن کے خلاف ہر طرح کی انتقامی کارروائی کو جائز قرار دیا گیا ہے, تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ٹیررسٹ ہو. کشمیریوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں, جن کے ملک پر, جن کے علاقے پر غاصب بھارتی فوجوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور ان کے نوجوانوں کو اغوا کیا جاتا ہے, ٹارچر سیلز میں غائب کر دیا جاتا ہے جن کو, اور جن کی خواتین کی بھی حرمتی ہو رہی ہے, اور جن کی آزادی چھینی گئی ہے, فلسطینیوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں, جن کے ملک پر ساری دنیا کی غاصب اور ظالم طاقتوں نے آ کے قبضہ کر لیا ہے, ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے, ان کو ساری دنیا کے اندر تتر بتر کر دیا ہے, ان کے ملک فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل ہے, تم اس کو اسرائیل کہو, تم تسلیم کرو کہ یہ فلسطین نہیں ہے, اسرائیل ہے. ان کو کہتے ہیں جب وہ ریزسٹ کرتے ہیں, جب وہ مزاحمت کرتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ تم ٹیررسٹ ہو. عراقیوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں, ان کے ملک کے اوپر بالکل غاصبانہ ننگا لنگی جارحیت کے ساتھ قبضہ کر لیا گیا, روزانہ بمباریاں ہوتی ہیں, روزانہ مظلوم لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے, گھروں کے اندر گھستے ہی امریکی فوجی گھستے ہیں, خواتین کی بے حرمتی کرتے ہیں, رات کی تاریکی میں دو دو بجے تین تین بجے چھاپے مار کے اندر چلے جاتے ہیں, مظلوم اور بے سہارا خواتین بچوں کو, خوفزدہ اور سہمے ہوئے بچوں کو اپنی گود میں لیتی ہیں, اور امریکی ان کے گھروں کے اندر دندناتے پھرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں. افغانستان میں پورے افغانستان کو ویرانہ بنا دیا گیا, پورے افغانستان کو, کسی جگہ کو بھی, کسی ایک گھر اور ایک گاؤں کو بھی نہیں چھوڑا گیا, وہاں بھی جو تھوڑا بہت امن قائم کیا گیا تھا اس امن کو تباہ کر دیا گیا, کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں. اور اب پاکستان کی طرف بڑھتے ہیں, اور وزیرستان میں اور قبائلی علاقوں میں ظلم اور تشدد کا بازار گرم کر رکھا ہے, کہتے ہیں یہ ٹیررسٹ ہیں, ان کے دباؤ کے تحت آج پھر یہ خبر ہے ابھی کہ جیش محمد کو اور جو دوسری جہادی تنظیمیں ہیں انہوں نے جو نئے ناموں سے اپنے لیے کوئی ایکٹیویٹی اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے اس کے دفاع کے لیے جو دوسری کوئی ایکٹیویٹی شروع کی تھی ان کے اوپر بھی بین لگا دیا گیا. سپاہ صحابہ کی ملت اسلامیہ کو بین کر دیا گیا, تحریک جعفریہ کی اسلامی تحریک کو دوبارہ بند کر دیا گیا. ان سب تنظیموں کی تمام ملک میں جتنی بھی دفاتر تھے ان کو سیل کر دیا گیا. اور پھر اس جہاد فی سبیل اللہ اور امت کی یکجہتی جو پیدا ہوئی ہے اور متحدہ مجلس عمل نے جو تاریخی کردار ادا کیا ہے کہ صدیوں کے بعد شیعہ اور سنی کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر دیا گیا اور مسلمانوں کے اندر میں سے فرقہ بندی کا جو تانا دیا جا رہا تھا اس سے بالا تر کر دیا گیا. اصل چیلنج کے سامنے مسلمانوں کو متحدہ مجلس عمل نے متحد کر دیا, ان کے اندر بیداری پیدا کر کے ان کو نشاندہی کی تمہارا اصل مقابلہ کس کے ساتھ ہے اور اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے. اس متحدہ مجلس عمل کے خلاف سازش کی گئی ہے اور مولانا اعظم طارق کا قتل بھی اس سازش کا حصہ ہے اور ابھی ساجد نقوی کی گرفتاری بھی اسی سازش کا حصہ ہے. یہ ایک تیر سے دو شکار کھیلنے کا کھیل ہے کہ وہی قتل بھی کرے ہے وہی لے ثواب الٹا. قتل بھی انہوں نے کیا اور متحدہ مجلس عمل کو توڑنے کی کوشش بھی اس کے ذریعے سے کی گئی کہ جو چیلنج ہے ان کے لیے متحدہ مجلس عمل کو توڑنے کے لیے, اس کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے اس کو مولانا اعظم طارق کو قتل کر کے الزام جو ہے وہ متحدہ مجلس عمل کے رہنما ساجد علی نقوی پر لگا دیا گیا اور آج ان کو گرفتار بھی کر دیا گیا. یہ امریکی پریشر ہے جس کے تحت ہماری حکومت یہ سب کام کر رہی ہے اپنے ملک کے مفاد کے خلاف, اور یہ خوف ہے اس کی جو اسلام دشمن طاقتوں کو لاحق ہو چکا ہے, جو میلان ہے, جو رجحان ہے امت مسلمہ میں, جو رمضان کے مہینے میں اور مبارک مہینے میں بالکل سامنے آ جاتا ہے کہ مساجد بھر جاتی ہے اور لوگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ واپس جڑ جاتا ہے اور لوگ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری میں آگے بڑھتے ہیں, اور خواتین کے اندر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ساری کوششوں کے باوجود کہ خواتین کو ہم اسلام کے خلاف کھڑا کر دیں کہ ڈسکریمنیٹری مذہب ہے, تمہارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے, ساری کوششوں کے باوجود خواتین اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وفاداری پر صبر اور شکر کرتی ہیں اور حدود مصطفیٰ سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور حدود مصطفیٰ کے اندر رہنے پر فخر کرتی ہیں اور قرآن کو انہوں نے اپنی سینے سے لگا رکھا ہے, اور ان کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر, مسلمانوں کے اندر گھروں کے اندر سکون ہے, چین ہے, اللہ کا ذکر ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے اور ہمارے گھر الحمدللہ آباد ہیں, اور اسی قرآن کی برکت ہے, اسی دین کی برکت ہے کہ زوال کے وقت میں بھی الحمدللہ مغربی معاشرے سے زیادہ اطمینان اور زیادہ غربت کے باوجود, غسر کے باوجود, فقر کے باوجود زیادہ اطمینان اور زیادہ صبر اور زیادہ شکر کی زندگی گزارتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت پر اور اس اللہ تعالیٰ کی اس قرآن پر شکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ اس کے ذریعے سے دکھایا ہے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا ہے. اسی کے نتیجے میں جو بیداری ہے خواتین میں, جو نوجوان نسل میں بیداری ہے, اور جو متحدہ مجلس عمل کے ذریعے سے ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف کئی محاذ کھول رکھے گئے. کس کسی نہ کسی حوالے سے تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں لڑو، اور کچھ نہیں تو چلے چاند کے مسئلے پر ان کو ان کے درمیان کوئی بریلوی دیوبندی کا جھگڑا کھڑا کرو، کوئی نہ کوئی راستہ بناؤ کہ ان کا یہ اتحاد کسی نہ کسی ذریعے سے اس کے اندر کوئی دھاؤ پیدا ہو جائے. ہم علماء کرام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس سازش کو سمجھیں، اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اپنے دشمن کو پہچانیں اور اپنی قوت کو پہچانیں. قوت اتحاد میں ہے، اتحاد میں قوت ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسائل کے اوپر اتنی بڑی قوت کو وہ ضائع کرنے سے بچائیں. اللہ پر ایمان اور اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہمیں ملی ہے اس پر ایمان، یہ ہماری تہذیب کی بنیادی پہچان ہے، یہ ہمارا تشخص ہے. مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کو اس وقت الگ الگ طور سے پہچاننے کا یہی ایک کسوٹی ہے کہ مغربی تہذیب وہ تہذیب ہے کہ جو اللہ رب العالمین خالق مالک اور رازق سے بے خبر، اور اس نے اپنے انسان کو اپنی خواہش نفس کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ انسان خود اپنے لیے معلوم کرے کہ اس کی بھلائی کیا ہے اور اس کی برائی کیا ہے، اور خواہش نفس جس طرف سے کھینچتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اس کے نتیجے میں خواہشات نفس کی غلام مغربی تہذیب خواہشات نفس کو زیادہ اجاگر کرنے کے لیے جو پبلسٹی اور جو ملٹی بلین پروپیگنڈا کی ہو رہا ہے کہ اس کی خواہش نفس چاروں طرف ہی مغربی تہذیب کی نشانی ہے. چاروں طرف آپ کراچی شہر میں چلیں، لاہور شہر میں چلیں، کسی راستے پر چلیں، بل بورڈ جتنے ہیں، یہ عورت کو جو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی جسم سے کپڑے اتار کر اس کو ننگا کر کے اس کے ذریعے سے اپنی چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں، ساری مغربی تہذیب کی علامتیں ہیں. سفلی جذبات کو ابھارنا، انسانیت کی توہین کرنا، اس کی بے احترامی کرنا، حرص کو بڑھانا، لالچ کو بڑھانا، اور لوگوں کو اپنی چیزیں فروخت کرنے کی لوگوں کو گمراہ کرنا، لوگوں کی آنکھوں کے اوپر پٹیاں باندھنا، اس کے ذریعے سے یہ ساری ملٹی بلین میڈیا کے ذریعے سے کہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر پردہ آ جائے، وہ سمجھے کہ جی سگریٹ میں پیوں گا تو میں بہت بڑا آدمی بن جاؤں گا، سگریٹ پیوں گا تو ساتھ گاڑی کھڑی ہے، ساتھ ایک خوبصورت لڑکی کھڑی ہے، اور یہ سگریٹ کے کش لگا رہا ہے کہ جی سگریٹ جیسے بالکل پیے گا تو اس کو اس طرح کا سارا ماحول مل جائے گا. سگریٹ کے اشتہار کے ساتھ بڑے بڑے رستے ہیں اور بڑی بڑی وہ ہائکنگ کر رہے ہیں، پہاڑوں اور چٹانوں کے اوپر چڑھ رہے ہیں، جیسے سگریٹ پیے گا تو اس کے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ پہاڑوں پر چڑھ سکے گا اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکے گا. یا کوکا کولا اور پیپسی کولا پیے گا تو اس کے پینے کے نتیجے میں اس کے اندر کوئی دوسری انرجی آ جائے گی. سارا یہ فریب ہے، یہ لوگوں کو دھوکہ دینے والی میڈیا ہے، یہ مغربی تہذیب کی علامتیں ہیں. ہرس کو بڑھانا، خواہشات کو بڑھانا، خواہشات نفس کا غلام بنانا لوگوں کو، اور انسان کو دھوکہ دینا، انسان کی سفلی جذبات کو ابھارنا، اور اس کے نتیجے میں جو اسلامی تہذیب کی علامت ہے خدا پرستی، اللہ پر ایمان لانا، حدود کو پہچاننا، اپنے حدود کو پہچاننا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا حدود مقرر کی ہیں، آزادی کی کیا حدیں ہیں، کیا چیز حلال ہے اور کیا چیز حرام ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، مجھے کن حدود کے اندر رہنا ہے، عورت کا کیا مقام ہے، مرد کا کیا مقام ہے. یہ اللہ کی ہدایت کے پابند ہیں ہم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے پابند ہیں. مغربی تہذیب اس کی مخالف ہے، مغربی تہذیب اس کی دشمن ہے، اسی لیے انہوں نے حدود کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر رکھا ہے. حدود کو حدود کیوں کہتے ہیں؟ حدود اللہ ہے، اللہ کے مقرر کردہ حدود ہے. مسلسل یہاں پہ این جی اوز کو اکسایا جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حدود لاس کیا ہے، حدود لاس کے خلاف مظاہرہ کر رہی ہے. خواتین کی این جی اوز اسی کے لیے پیسے ملتے ہیں، ان کو اس کے لیے آگے بڑھایا جاتا ہے. پتہ جب پوچھتے ہیں کہ حدود لاس کیا ہے، تم کن چیزوں کے خلاف مظاہرہ کر رہی ہو، پتہ کچھ بھی نہیں ہوتا. اس پر متعین ہے یہ دونوں تہذیبوں کی جو ٹکر ہے، ایک تہذیب خواہشات نفس کی غلام، دوسری تہذیب اللہ رب العالمین کی ہدایت اور وحی کی پابند. اس تہذیب کی پہچان کو محفوظ رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا اس وقت بہت بڑا چیلنج ہے مسلمانوں کے سامنے. جو ہماری تہذیب ہے، اس کی جو اصل بنیاد ہے، وہ بنیاد یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند ہیں. یہی ہماری اور مغربی جمہوریت میں بھی فرق ہے. مغرب کا جمہوری نظام خواہشات نفس کی پیروی ہے، اور مغربی جمہوری نظام چند لوگوں کی خواہشات نفس کی پیروی ہے. چند لوگوں، مخصوص طبقہ ہوتا ہے، ملٹی ملین کمپنی ہوتی ہے، وہ بلینئرز ہیں جو بڑے بڑے کارپوریشنز ہیں. ان کارپوریشنز کی ایک کچنگل میں ہے. ابھی محاصر نے کسی تقریر میں کہا، یہودیوں کی تعریف بھی کی، مغربی اقوام کی بھی تعریف کی، لیکن اس کی زبان سے کہیں نکل گیا کہ یہودیوں نے 12 ملین میں سے 6 ملین قتل ہونے کے باوجود یہودیوں نے منصوبہ بندی کی، اور اس منصوبہ بندی کی بنیاد پر آج دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. ایک حقیقت کی طرف نشاندہی کی اشارہ کیا، ساری دنیا میں چیخ پکار کرنے لگے. بش نے بھی اس کو سمجھایا، جرمنی نے بھی اس کے خلاف احتجاج کیا، فرانس نے بھی کیا، برطانیہ نے بھی کیا، اور مختلف ممالک میں چیخ پکار کی اینٹی سیمیٹک، اور دوبارہ یہ مذہبی تعصبات کو ابھارنے والا ہے، اور ہم جو دنیا کی تمام قوموں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کے خلاف کوشش ہے. جس پہ محاصر نے کہا کہ یہ تو اس کا ثبوت مل گیا کہ دنیا کو یہودی کنٹرول کر رہے ہیں. یہ جو انفلوئنس ہے سرمایہ کے اوپر، میڈیا کے اوپر، مخصوص طبقوں کا انفلوئنس ہے، زائنس کا انفلوئنس ہے، زائنس کے زیر اثر ہے. فنانسز، میڈیا اور اس کے ساتھ بڑی بڑی کمپنیاں، یہ سب اس کے زیر اثر ہیں، اور اس کے زیر اثر پھر یہ سارا پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے. اور یہ مغربی تہذیب کو اٹھانے والی اور اسلامی تہذیب کے مد مقابل آ کے اس کو کھڑا کرنے والی، چند لوگ اس پورے معاشرے کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس پر اعتماد میں بھی کمی آئی ہے.
tasqueer.org